الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران الإسلام اللہ پاک نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس لیے کہ اللہ کی نجات جہنم سے بچنا جنت میں جانا اور اللہ پاک کا راضی ہونا اور انسانی زندگی کا کامیاب ہونا اللہ نے اسلام کے ساتھ رکھا ہے اسلام کے علاوہ کوئی بھی آدمی دین کوئی سا بھی دین لے کر جائے گا اللہ کے پاس وہ معتبر نہیں عمل یہ کبھی غیر اسلام دین فلاں یہ بڑا نہیں اور اسلام کے علاوہ کوئی آدمی دوسرا دین لے کر آئے گا قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہو وہ پھر آخرت میں خاصری اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا ایسی نعمت ہے میرے دوست کو یہ کہ اگر یہ ملی اور دنیا میں دوسری آسائشیں نہیں ملی تو وہ کوئی غم نہیں ہے تھوڑی بہت تکلیف ہوگی لیکن گزارا ہو جائے گا اور اس تکلیف پر بھی اللہ پاک کے یہاں اجر اور ثواب بے حساب ملے گا اور اگر خدا نہ خواستہ اس نعمت سے محرومی ہو گئی تو چاہے کتنی آسائش والی آرام والی راحت والی لگژری لائف آدمی اس دنیا میں گزارے وہ ناکام ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پکڑ لیا جائے گا سزا دی جائے گی جہنم کو مستحق قرار دے دیا جائے گا اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا اس اہمیت کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت جگہوں پر اور بہت تفصیل سے سمجھایا تاکہ ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات بہت اچھی طرح جم جائے پچھلی قوموں کو یہ دھوکہ تھا کہ اگر ان کی زندگی میں اسلام نہیں ہے لیکن دنیاوی راحتیں ہیں تو یہ کافی ہے راحتوں کے نقشے بڑے بھی چھوٹے بھی یہ ان کو کافی سمجھے جاتے تھے مختلف قسم کے ہوتے تھے جیسے تجارت کے اعتبار سے بزنس کے اعتبار سے قوم شعیب کو اللہ نے بہت نوازا تھا ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ان کی ماشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے مالی تجارتی اعتبار سے کاروبار جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اب تعالیٰ نے بہت کچھ ان کو دیا ہوا تھا مالی پوزیشن بہت اچھی تھی ان کی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب مال ہے آدمی کے پاس بزنس بہت اچھا ہے تجارت ہے وہ آدمی کامیاب ہے ہر چیز پیسہ خرید تماشا دے ہر چیز ان کو مل جاتی تھی ان کو یہ دھوکہ تھا کہ اسلام کی ضرورت نہیں ہر مذہب ہر زمانے کے سچے مذہب کا نام اسلام ہوتا ہے اس لیے پہلے بھی اسلام کا لفظ پہلے مذہبوں کے لیے بولا جاتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہا گیا حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو مسلمان کہا گیا ہما وجدنا فیہا غیر بیتٍ من المسلمین مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور گھر ہم نے چھوڑا نہیں قوم لوط کے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد ہے تو ہر زمانے کے سچے مذہب اللہ کے یہاں معتبر مذہب کو اسلام کہتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے نا اسلام کی ضرورت نہیں سمجھے حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن انہوں نے مانا نہیں ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح رجفا کے ذریعے سے رجفا ایک آواز ایک کڑکڑاہٹ اور ایک زلزلہ اس کے ذریعے سے پوری کی پوری قوم کو اللہ پاک نے تباہ فرما دیا اور جب سے ان کو کتاوا کیا اس دنیا سے تو چھوڑا نہیں ہے یہ ایک عجیب غریب تصور ہے ہمارے پاس وحی کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے کہ ایک آدمی کو عذاب دے کر مار دیا گیا کسی وجہ سے فنش ختم ہو گیا اگر ختم ہو گیا تو بھائی اچھا آدمی بھی ختم ہوتا ہے برا آدمی بھی ختم ہوتا ہے ختم ہونا کوئی تھوڑی بات ہے ایسی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عذاب دے کے پکڑ لیا جاتا ہے جب موت آئی اور موت پر ان کو پکڑ لیا گیا وہ فارغ نہیں ہے وہ لوگ فرصت میں بیٹھے ہوئے نہیں ہے وہ وہاں عذاب ہو رہا ہے ان کو قوم فرعون کو عذاب ہو رہا ہے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا آگ پیش کی جاتی ہے ان پر صبح اور شام روزانہ دو مرتبہ سزا دی جاتی ہے ویوم تقوم الساعۃ وادخلوا آل فرعون اشد العذاب اور قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ ان فرعونیوں کو اس سے زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو جس میں یہ اب تک تھے. اس میں یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ اس سے پہلے عذاب میں تھے, اور یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ اب جو ہوگا قیامت میں وہ اس سے سخت ہوگا جو اب تک اس کو دیا جا رہا تھا. اور اب تک جو ہو رہا تھا وہ بتایا گیا کہ صبح شام آپ کی سزا ان کو دی جاتی ہے, اس سے زیادہ سخت اس لیے ہوگا کہ وہ صبح شام کی تقسیم نہیں ہوگی, وہ تو کنٹینیو عذاب میں ہی ہوں گے, کنٹینیو آگ کے اندر ہی ہوں گے وہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا. اسلام نہیں تھا, سب کچھ تھا. تو اسلام کی نعمت کو سمجھنا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستو, بہت بڑی نعمت ہے, ہماری زندگی سے زیادہ بڑی ہے, کھانے پینے سے زیادہ ہے, جاب سے زیادہ ہے, بیوی بچوں سے زیادہ ہے, ہماری سانس سے زیادہ ہے, ہماری صحت سے زیادہ ہے, ہمارے مکان سے زیادہ ہے, ہماری گاڑیوں سے زیادہ ہے, جتنے ہمارے پیسوں سے زیادہ ہے, جتنی نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ کی ہی نعمتیں ہیں, اور بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں وہ. لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ اسلام کی ہے. اب اسلام پر جینا اور اسلام پر مرنا یہ سوچنا ہوتا ہے, کیونکہ اسلام میرے دوستوں کوئی مولود چیز نہیں ہے, پیدائشی چیز نہیں ہوتی. جیسے رنگ ہے پیدائشی ہے, جو رنگ آدمی کو مل گیا مل گیا. قوم ہے پیدائشی ہے, کہ کوئی خان میں پیدا ہو گیا, کوئی سیدوں میں ہو گیا, کوئی مرزاؤں میں ہو گیا, کوئی جناب شیخوں میں ہو گیا, غیر مسلموں میں ہوا ہے تو کوئی اپنے قوم میں, کوئی اپنے قوم میں, کوئی برہمن ہو گیا, کوئی ہریجن ہو گیا. کسی علاقے سے تعلق نہیں ہے اسلام کا, جناب یہ امریکن ہے, یہ غیر امریکن ہے, یہ آسٹریلین ہے, یہ غیر آسٹریلین ہے, یہ انڈین ہے, یہ نہ اس میں علاقے کا فرق اثر ہے, نہ اس کے اندر زبان کا اثر ہے, نہ اس کے اندر قوم کا اثر ہے, نہ اس کے اندر خاندان کا اثر ہے, نہ اس کے اندر رنگ کا اثر ہے. اس لیے اسلام ان سب چیزوں کا اعتبار نہیں کرتا. وہ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا فرمانا چاہا تھا تو فرشتوں سے فرمایا تھا کہ زمین کی مٹی لے آؤ. پوچھا گیا تھا کہ کہاں سے لے آئے, فرمایا کہ زمین کے مختلف حصوں سے لے آؤ. تو وہ مٹی جو آدم کے پتلے کے لیے لی گئی, حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی, اس لیے اولاد آدم جو ہے وہ مختلف شکلوں اور شیپوں میں پیدا ہوتی ہے. تو مخلوق تو ایک ہی چیز ہے وہ, اس لیے اللہ پاک نے ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں فرمایا. اسلام ایک نظریہ ہوتا ہے, اسلام ایک عقیدے کا نام ہے, ایک طرز زندگی کا نام ہے, ایک تھاٹ کا نام ہے. وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے کہ تم اللہ کی مان کر اللہ والی زندگی, اللہ کے احکام والی زندگی اختیار کرنا چاہو گے یا نہیں. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی مان کر, اللہ کے رسول کی مان کر اللہ والی زندگی من مانی نہیں اور من چاہیے نہیں, تو پھر وہ آدمی مسلمان کہلاتا ہے. تو اب من چاہیے اور من مانی جو زندگی ہوتی ہے وہ اسلام کے خلاف ہوتی ہے. تو اسلام بچانے کا مطلب یہ ہے کہ من مانی پن اور من چاہی پن ختم ہونا ہے, ورنہ پھر اسلام بولنے کے لیے ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ ختم ہو جاتا ہے. لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب اسلام باقی نہیں رہے گا مگر اس کا نام رہے گا. لوگوں نے ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان, اور نہیں باقی رہے گا قرآن میں سے مگر اس کے الفاظ, کیونکہ اس کی حقیقت لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے گی. اور جب دین کی محنت نہیں رہے گی تو اس کی فہم بھی نکل جائے گی. اس لیے قرآن کا نام تو بہت ہے لیکن قرآن کی سمجھ نہیں ہے اس زمانے میں, کیونکہ جب امت دین کی محنت چھوڑے گی تو حدیث شریف میں یہ وعید ہے کہ اس کے پاس وہ قرآن کی فہم, وہ وحی کی برکات سے محروم ہوگی. وہ جو حدیث ہے وحی کی برکات سے محروم ہونے کا مطلب یہ لکھا ہے علماء نے کہ فہم الٹ جائے گی. ہے آیت لیکن بات صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی, الٹ سمجھ میں آ رہی ہے. حدیث شریف لیکن بات صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی, الٹ سمجھ میں آ رہی. اس لیے آج دنیا کے اندر انتشار ہے قرآن رکھنے کے باوجود, حدیث رکھنے کے باوجود چل رہا تھا جس کے جو سمجھ میں آیا کہتا ہے کہ اسلام یہی ہے, دین یہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے اس سے تعلق ہی نہیں رہتا اللہ کے اس بات کا. اصل چیز وہ دیکھنی ہوتی ہے, فائنڈ آؤٹ وہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیا لے کر آئے اسلام کے نام سے. ہم اسلام کا ہی نام لے رہے ہیں لیکن دوسری چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے تو وہ اسلام کہاں ہوگا, تو تھوڑی ہوتا ہے. صحابہ کرام کے پاس جو اسلام تھا وہ اسلام ہے. تو میرے دوستو اسلام جو ہے وہ ایک مزاج کا نام ہے, اسلام جو ہے ایک ذہنیت کا نام ہے, اسلام ایک پسند کا نام ہے, ایک طرز زندگی کا نام ہے. اسلام میں سرنڈنگ ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے, کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہے زندگی کا ایک طرز ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسلام تھا, اذ قال له ربه اسلم. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اسلام لے آؤ, قال اسلمت لرب العالمین. تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام لے آیا. کیا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں جو کہوں گا اس کے لیے سرنڈر ہو جاؤ. اس میں یہ نہیں سوچنا کہ جان کا کیا ہوگا، مال کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، قوم کا کیا ہوگا، یہ نہیں سوچنا. عزت کا کیا ہوگا یہ نہیں سوچنا. میں ایسا کروں گا تم سے، تم ایسا کرنا. رب اسلم، فرما قال اسلمت لرب العالمین. ٹھیک ہے، مان لیا. اب جو بھی اللہ پاک نے کہا، وحید طلح ابراہیم ربہ بکلمات فأتمهن، آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ احکام کے ذریعے سے، پورا کر دیا ابراہیم. قال انی جاعلک للناس اماما، فرما میں نے تم کو آنے والے لوگوں کا مقتدا بنا دیا. اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی آئے، ایسے امام بنائے گئے. وہ ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جو وفادار. پیغمبروں کے ناموں کے ساتھ القاب بہت کم آتے ہیں قرآن پاک میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کی محبوبیت کی نشانی ان کو وفادار کہا گیا. وہ وفادار ابراہیم، وہ جو کہا تھا اس نے پورا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، اور ہم کو مسلمان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا دیا ہوا نام ہے وہ قرآن پاک میں، وہ اتماکم المسلمین، انہوں نے رکھا ہے تمہارا نام مسلمان، ان کے دینے کی وجہ سے ہم مسلمان. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا لقب ملت ابراہیم ہے. یعنی واتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو قرآن پاک میں. اب لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ہم تو ملت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ملت ابراہیم کا ہے، ہم کو ملت ابراہیم کیوں کہا گیا؟ اچھا، اگر ملت ابراہیم کہا گیا ہے تو کیا ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت سے ملت ابراہیم بڑی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اگر بڑی ہے تو پھر فضیلت ان کو زیادہ ہو جائے گی. حالانکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سارے نبیوں سے بڑا ہے. سارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، چونکہ سارے نبیوں پر حضور پر ایمان لانا ضروری تھا. اپنی جگہ پر وہ نبی تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ حضور کی امت ہی تھے. حضور پر، حضور کے اوپر ایمان لانا ہر نبی کے ذمہ تھا. یہ قرآن پاک میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، تم ان پر ایمان لاؤ گے، سارے نبیوں سے ہی وعدہ تھا. ولتنصرنه، اور ان کی تم مدد بھی کرو گے. سنا تھے قالوا اقررنا، سب پیغمبروں نے فرما عرض کیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ پاک فرماتے ہیں گواہ رہنا اپنے اس عہد پر، اپنے اس اگریمنٹ کے اوپر، اور اس گواہ پر میں گواہ ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں وانا معكم من الشاہدین، تو سرکار کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے. پھر ملت ابراہیم جب چھوٹی ہوئی ملت محمد سے، تو پھر ہمیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ تم ملت ابراہیم کی اتباع کرو، اور تم ملت ابراہیم ہو، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو. علماء نے فرمایا کہ یہ لقب ہے، لقب جو ہے وہ خصوصیات کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے. تو بہت بہادری کا کام کیا تو اس کو بولیں گے رویش کرم شیر ہند ہے، کسی کی آواز بہت اچھی ہے تو وہ بلبل ہند ہے، ہو جاتا ہے. کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی حکیم الاسلام ہے، کوئی حکیم الامت ہے، اور جناب کوئی مجدد ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، القاب جو دیے جاتے ہیں. تو یہ القاب صفاتی نام ہوتے ہیں، یہ لقب ہے ملت ابراہیم. تو اس کا مطلب ابراہیمی صفت والی ملت ہے یہ. میں اور آپ جو ہیں ابراہیمی صفت والے ہیں، اور ابراہیمی صفت کیا تھی؟ سرنڈنگ تھی. اس بندے خدا کو کوئی غرض نہیں تھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے علاوہ. کوئی مرتا ہو، کوئی جیتا ہو، کوئی پسند کرتا ہو، کوئی ناپسند کرتا ہو، کوئی چاہتا ہو، کوئی نہیں چاہتا ہو، محبت کرتا ہو، نفرت کرتا ہو، دشمنی کرتا ہو، دوست، کوئی غرض تھی ہی نہیں ان کو. میرے رب نے کیا حکم دیا بس مجھے وہ کرنا ہے، اور میری اس میں خواہش ہو یا نہ ہو، مجھے فائدہ ہوتا ہو، نقصان ہوتا ہو، میرا دل ٹوٹتا ہو، مجھے غم ہوتا ہو، صدمہ ہوتا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں تھی اس بندے خدا. اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ، چل کے چلے گئے. تو ابراہیم علیہ السلام تو آدمی تھے نا، ان کو بیوی کیا چیزیں نہیں معلوم، بیوی کی محبت ان کے پاس نہیں تھی. ہر ہر پیغمبروں کی حصہ سب سے اچھی ہوتی ہے، پیغمبروں میں بیلنس سب سے زیادہ ہوتا ہے. وہ ہم کیا پیار کریں گے اپنی بیوی سے جو پیغمبر کرتے ہیں؟ مگر کہا چھوڑ کے جاؤ، چھوڑ کے چلے گئے. بچہ بھی تھا ساتھ میں، چھوٹے بچے کو چھوڑ کے چلے جاؤ آدھی اگر کہیں گے جی حضور چھوڑنے کے جا، چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور چھوڑ کے ایسا گئے کہ جا رہے سیدھا. ان کی بیوی نے پوچھا کہ اللہ امارا کا بیاہ تھا ابراہیم، اتنا تو بتا بندے خدا کے کہ کیا اللہ نے حکم دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کی طرف پلٹے بغیر یہ بولے کہ نام، جی ہاں اپنی مرضی سے کر کے نہیں جا رہا ہوں, اللہ کا حکم ہے اس لیے کر کے جا رہا ہوں. وہ بھی اسے ایمان والی خاتون تھی, وہ کہیں گے ادھر جائیے پھر آپ, وہ بھی ویسی تھی. اصل ابراہیمی فیملی ہی خود ویسی تھی, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی ویسی اور ابراہیم علیہ السلام کا بچہ بھی ویسا, پوری فیملی میاں بیوی بچہ, اسی سے تو فیملی ہوتی ہے. فرمایا ادھر ادھر لئی یعنی اللہ, فرمایا جائیے تشریف لے جائیے, اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اور اگر مار نہیں ہے تو مر جائیں گے, چونکہ جب وہ مارنا چاہتا تو مرنا ہی پڑتا ہے. وہ بھوکا رکھنا چاہتا ہے تو بھوکے ہی رہیں گے, چونکہ جب وہ بھوکا رکھنا چاہتا ہے تو کسی کو کھانا نہیں ملتا, کھانا ملنے کے باوجود بھوکا رہتا ہے, چیزیں ہونے کے باوجود بھوکا رہتا ہے. ایک بادشاہ تھا, اس کا خزانہ بہت بڑا تھا, اس کی چابی اس کے پاس اور اس کے وزیر کے پاس ہوتی تھی, جیسے اس کی ایک ہی چابی تھی, وزیر کو اس کے خزانے کا پتا تھا. پھر تو ایک مرتبہ بادشاہ اپنے خزانے کے اندر گیا اور وہ دیکھ رہا تھا, اور چونکہ رات کی جگہ تھی تو کسی اور کو پتا تھا نہیں, وہ دروازہ بند تھا, اس کا لاک تھا, چابی اس کے باہر سے لگی ہوئی تھی. وزیر کو خیال آیا کہ پتا نہیں میں نے خزانہ بند کیا کہ نہیں کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ سلامت خزانے کو کھلا دیکھ کے ناراض ہو جائے. وہ گیا اور اس نے باہر سے لاک کر دیا اور چلا گیا. اب بادشاہ اندر مکان میں ہے, خلوت میں ہے, کاموں کو ڈسٹرب کرنا چھیڑنا بتانا بول کے خاموش ہو گیا, اور بادشاہ تھا اصل خزانے کے اندر. اب وہاں ایک دن ہو گیا, دو دن ہو گیا, لوگ چھیڑتے نہیں تھے بڑے لوگوں کو کہ بھائی کچھ بتا رہے ہو گیا کیا معاملہ ہے, ہم تھوڑے بول سکتے کچھ, وہ کوئی کسی نے تلاشی نہیں کیا تو ان کو پتا نہیں کیا معاملہ ہے, پرائیویسی ہے, خلوت خانے ہوا کرتے تھے, حیدرآباد تو خلوت ہے نا, اسی لیے. تو تین دن کے اندر بادشاہ مر گیا, مکہ پہ آتا. جب وہ مرنے لگا, اچھا اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے وزیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بول رہا تھا کہ اتنی دولت جمع ہو گئی ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کھا سکتا ہوں, میری نسل کھا سکتی ہے, پہلی نسل, دوسری نسل, تیسری نسل, چوتھی نسل, پانچویں اور چھٹویں اور ساتویں نسل تک کے واسطے بسے, اتنا خزانہ جمع ہو گیا, میری سات نسلوں تک کوئی تنگی نہیں آئے گی, کوئی بھوک پیاس نہیں آئے گی. یہ بول رہا تھا, یہ اسی دن بولا تھا, اسے ایک دن پہلے سے. یہ صورت حال ہوئی, جب مرنے لگا تو اس نے ایک چٹھی چھوڑی اور کہا کہ میں نے کہا تو تھا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک اللہ نہ رکھنا چاہے زندہ تو کوئی نہیں رہتا, اور جب تک اللہ نہ کھلانا چاہے تو کوئی کھا نہیں سکتا. سات پشتوں تک کا خزانہ رکھنے کے باوجود بھوکا اور پیاسا مر رہا ہوں, یہ لکھ کے جو ہے نا مر گیا. وہ بہت دن ہو گئے تو پھر خزانہ کھول کے دیکھا گیا تو اندر لاش اس کی سڑی ہوئی پڑی تھی, چلو تو عرصہ ہو گیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے یہ سوچا کہ اگر مارنا ہے ان کو تو مرنا ہی پڑے گا, اگر بھوکے رکھنا ہے ان کو تو بھوکے رہنا ہی پڑے گا, اگر کھلانا ہے ان کو تو وہ پابند نہیں ہے کسی چیز کے کہ فلاں نوکری ہو, یہ ہو, وہ ہو تو کھلائیں گے, تو کہیں سے بھی کھلا دیں گے, اپنے خزانے غیب سے کھلا دیں گے. ادھر لئی ابھی آپ جائیے تو بند, اور بالکل وادی غیر سی ذرا, کوئی آدم نہیں, آدم زاد نہیں, کوئی پرندے نہیں, اور کوئی چیز نہیں وہاں پہ, کوئی درخت نہیں, کچھ نہیں, خالی پتھریلی زمین تھی, کوئی کھانا پینا نہیں, پانی تک نہیں, پانی تک نہیں, وہی پانی جو مشکیزے میں ساتھ لے کے آئے تھے توشے میں, اور وہی کھجوریں جو ساتھ لے کر آئے تھے توشے میں عراق سے, عراق کے تھے ابراہیم علیہ السلام, کر لیا. بس وہ کتنے دن چلتا, پانی بھی ختم ہو گیا, کھجور بھی ختم ہو گئی, ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. تو ابراہیمی مزاج جو ہے نا, ابراہیمی صفت, وہ یہ امت ہے بلکہ اللہ پاک فرما رہے ہمیں مزاج ابراہیمی یہ تھا, چلے گئے. سال میں ایک مرتبہ آتے تھے, دیکھے جاتے تھے, خیریت ہے نہیں تو ہاں خیریت, پھر تبلیغ کے لیے نکل جاتے تھے, کیونکہ تبلیغ کے لیے وہ عراق نہیں رہے. آخر تک جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو کاٹ ڈالو, بچے کو کاٹنے سے کس کو کیا ملنے والا ہے, بکرا کاٹے تو خرگوش بھی کائم ہوا ہے, کہنے کہ نہیں اس کو کاٹ ڈالو. اچھا اللہ پاک بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ رکھتے تھے, ان کو خواب میں دکھایا, اللہ کے سائے وہی ہے, جبرائیل علیہ السلام آتے ہی تھے, سیدھا ڈائریکٹ بول دے سکتے تھے نا, میں چاہتا ہوں اپنے بچے کو, کیونکہ وحی کے ذریعے سے حکم آنے کے بعد نبی اس کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا. تو ابراہیمی مزاج جو اندر سے ہے وہ انسانیت کے سامنے باہر نہیں آ سکتا تھا, تو یہ پابند سے بیچارے کرے مجبوری میں, بول اس لیے خواب دکھایا گیا ان کو, کیونکہ اللہ پاک حضرت ابراہیم کے جذبے کو انسانوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اندر سے میرا خلیل کیسا ہے, میرا خلیل اندر سے کیسا ہے, یہ دکھانا چاہتے تھے. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبح, جیسے خواب دیکھا چلے آئے, خواب میں ذبح کر رہے تھے اپنے بچے کو. اگر آپ تعبیر پوچھیں گے تو 10,000 تعبیر نکل سکتی ہے, ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, آلریڈی دبئی تو کر ہی چکے تھے, اسی لیے چھوڑ کے آ گئے تو دبئی ہے نا, وہ اور کیا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کچھ بھی مطلب نکالا جا سکتا تھا اس کا. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے منشاء الہی کو سمجھا کہ نہیں اللہ پاک جو ہے نا مجھ سے یہ فرمانا چاہ رہے ہیں, کھلی بات نہیں فرمائی. وہاں آیا بیٹے سے کہا کہ یار نہیں یار آپ میں بیٹے میں خواب میں دیکھا تو میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, پندرہ مارا ترا آپ فرمائیے تمہاری رائے کیا ہے. فالا یا بٹ فال ماتو مت, لگے ابا جان وہ کر دینا جو حکم ہے, وہ کر دیجئے جو حکم ہے, میں تیرے کو ذبح کر رہا ہوں. ہاں میرے کو ذبح کرو. کیا بچہ تھا, سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, اسماعیل کو آداب فرزندی کسی نے سکھائے, عورت ویسی تھی بچہ ویسا تھا, یا ابتفا مات ہوں. اور ایسی بات نہیں تھی کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے, کہنے کہ ستا جدنی ان شاء اللہ من الصابرین, یہاں تک میرا معاملہ ہے صبر کر لوں گا. سمجھ کے بات ہو رہی تھی پوری, اپنے بارے میں صفائی کی انہوں نے بات آتا, ستا جدنی ان شاء اللہ من الصابرین, آپ ان شاء اللہ مجھے صابر پائیں. بیوی کو جب معلوم ہوا, بیٹے کو غسل دیا, صاف کپڑا جو کچھ میسر تھا لپیٹا, اور چھری جو تھی وہ تیز کر کے کپڑے میں لپیٹ کے شوہر کے حوالے کر دی. اللہ کا حکم ہے, اکلوتا بیٹا ہے, پیارا انتہائی خوبصورت, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جدے امجد ہیں, نور نبوت پیشانی میں چمکتا تھا, تو کیا حال تھا ہوں گا خوبصورتی کا, کیونکہ پیشانی میں ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا تھا, جو انہیں کی تو اولاد میں ہیں سرکار. انتہائی حسین و جمیل خوبصورت صحت مند اچھا بچہ, اکیلا اکلوتا بچہ, اس وقت تک اسحاق علیہ السلام بھی نہیں ہوئے تھے. ماں کہہ رہی کہ اس کو اصل نہیں کر, چاقو کو تیز کر کے لے گئے. ابراہیم علیہ السلام مینا کی پہاڑیوں میں لے گئے, رہتے تھے مکے کے بیت اللہ کے پاس, وہاں سے مینا کو لے گئے. آج تک وہ پہاڑی وہ جگہ محفوظ ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا ہے. لوگ بہت یہ وہ کر رہے تھے تو سعودی حکومت وہاں پہ ایک دیوار اٹھا دی, اور پتہ نہیں چلتا لوگوں کو کہ وہ جگہ کہاں ہے ابراہیم کی ذبح کی. ہم لوگ دیکھے ہوئے ہیں, اس وقت تک نہیں اٹھایا تھا ہم نے, جب پہلے ہم لوگ گئے تھے بہت عرصہ پہلے, لے کے چلے گئے وہاں. اللہ پاک قرآن پاک میں اس واقعے کی عکاسی فرما رہے ہیں, بیان فرما رہے ہیں, نقشہ کھینچ رہے ہیں اس کا, عجیب الفاظ میں فلما اسلما, جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے, مسلمان تو تھے ہی پہلے سے بھائی, پھر یہ کیا ہے, یعنی سرنڈر ہو گئے, یعنی بات مان لی. اس واقعے کے اندر مسلمان ہونا الگ چیز تھی, پھر ہر واقعے کا اسلام الگ ہوتا ہے. نماز کا وقت ہوا نماز پڑھ لی, نماز کے مسلمان ہو گئے, روزے کا وقت ہوا نہیں رکھا تو وہاں اسلام کہاں ہوا, وہاں کا اسلام تو نہیں ہوا نا. اسلام کے معنی ہے بات کو مان لینا. تو یہاں اللہ فرمانا فلما اسلما, جب وہ دونوں سرنڈر ہو گئے, جھکا دیا اپنا سر بات ماننے کے لیے, اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلہو للجبین, پیشانی کے بل لیٹا دیا. تفسیر میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے نے کہا تھا کہ ابا جان مجھے اوندھا لٹا دو, چونکہ سیدھا لٹاؤ گے تو میں آپ کو دیکھوں گا, آپ مجھے دیکھیں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ صاحبزادے کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور ذبح رہ جائے, تو پھر آپ ایسا کریں کہ مجھے اوندھا لٹا دیں اور چھری نیچے سے نکال کے کاٹے ایسا. یہ اسماعیل علیہ السلام کی رائے تھی, اس لیے تلہو للجبین ہوا کہ ان کو پیشانی کے بعد لٹا دیا اور چھری نیچے سے کھینچ دی. نہ ہو یا ابراہیم, ہم نے آسمان سے آواز دی کہ ابراہیم بس کر, بس ختم ہو گیا تھا. بچے کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا, صرف یہ دیکھنا تھا کہ تو اور تیرا بچہ اور تیری بیوی ذبح پہ راضی کتنا ہوتے ہیں. خواب سب دفتر ہو گیا, بس ہو گیا خواب سچا, یہی دیکھنا تھا. انا کذلک نجزی المحسنین, ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ ایسے ہی دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بڑی آزمائش تھی, اللہ خود ہی فرما رہا میں نے اس کے بڑے امتحان میں ڈال دیا, مگر تھا میرا منشا تھا کہ میں ایسا امتحان لوں, میرا منشا تھا کہ میں خلیل کی خلت دیکھوں کہ اگر وہ دل میں میرے علاوہ خلیل کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے تو آخر کیا کچھ بھی نہیں ہے, اور ساری مخلوق دیکھے کہ خلیل کیسا ہوتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ, ایسا دوست جس میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں, جس کے دل میں سوائے خدا کے کچھ نہیں تھا. خط سب دفتر ہو گیا. وفدینا بذبح عظیم, ذبح عظیم کو ہم نے فدیہ میں دے دیا. آج تک جو قربانی ہوتی ہے وہ اسی ذبح عظیم کی وجہ سے ہوتی ہے, کہ وہ ایک قربانی نہیں ہے, قربانیاں قیامت تک جو ہوں گی وہ اسماعیل کی قربانی کا ہی حصہ شمار ہوتی ہے. کتنا بڑا ذبح عظیم ہے,
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان کی یاد زندہ رکھ دی. سلام علی ابراہیم، اللہ پاک سلام پڑھ رہا ہے ابراہیم پر، سلام. ابراہیم مزاج ہے یہ، ابراہیم صفت ہے یہ. دشمن سے نہیں، بادشاہ سے نہیں ڈرتے. اسلام کی خصوصیت ہے مرعوبیت کا ختم ہو جانا، وہ مرعوب نہیں رہتا کسی سے. آج کا مسلمان مرعوب ہے، ڈرا ہوا ہے، اسلام اس کا مضمحل ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے. اسلام والا ڈرا نہیں کرتا، گھبرانا طبیعی طور پر الگ ہے، عقل سے آدمی پریشان نہیں ہوتا. چاہے دشمن اس کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہا ہو، یا اس کو ذبح کر رہا ہو، یا اس کو شوٹ کر رہا ہو، اہل اسلام مرعوب نہیں ہوا کرتے. ہمارے اس وقت کے مسلمانوں کا جو سب سے بڑا نقصان ہے دشمن کی کارستانیوں کی وجہ سے، وہ مرعوبیت ہے. ہم ڈر گئے، مسلمان ڈر جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو گئے، پوری قوم کے سامنے اعلان کیا کہ تم ہمارے دشمن نہیں، ہم تمہارے دشمن. ڈکلیریشن یہ تھا ابراہیم کا. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، ہم تمہارے کافر چونکہ تم ہمارے اللہ کے کافر. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، ہمارے تمہارے درمیان دشمنی رہے گی. بولے ابراہیم علیہ السلام ڈکلیریشن دے رہے، حتى تؤمنوا بالله، یہ صرف اللہ کے لیے، اگر تم ایمان لاؤ پھر ہمارے دوست ہو جاؤ. اور تھے وزیر کے بیٹے، بادشاہ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، قوم نے بہت سمجھایا، خاندان والوں نے بہت سمجھایا، وہ برابر بتوں کی مخالفت کرتے رہے. اور ایک مرتبہ وہ کارگزاری بھی کر ہی دی، سب کو پتا ہے، سارے کے سارے گئے ہوئے تھے جاترا میں. جاترا سمجھتے ہو نا، اپنے انڈیا میں جاترا ہی بولتے اس کو. وہ کافروں کے جو مختلف قسم کے جلوس ہوتے ہیں اور فنکشن ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، اس کو جاترا بولتے ہیں. وہاں پر ظاہر کی پوجا کے واسطے جو ہوتا ہے اس کا نام جاترا ہی ہے. سارے جاترا میں گئے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے بت خانے میں اور ہتھوڑا لے کے پہنچ گئے. کسی کا منہ، کسی کا سر، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا پیٹ، کسی کی پیٹھ، تہس نہس کر دیا پورے بت خانے کو، ایک کو چھوڑ دیا. اور فاس جو ہے وہ اس کے کندھے پہ لٹکا دیا. جب سارے کے سارے آئے تو سب سے پہلے ان کو بت خانے جا کے پوجا کرنا تھا، پوجا کرنے کو تو گئے تھے، یعنی جب جا کے اپنے گھر کے پتا کی تو پوجا کریں گے، وہاں بت خانے میں جا کے دیکھیں تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، پورا یہاں سے وہاں تک سب توڑتا دیا تھا، ایک کو چھوڑ دیا تھا. سمعنا فتح یذکرہم، بھائی کس نے کیا تو کہیں گے ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے جو ان کا ذکر کرتا ہے. ایک نوجوان ہے جو اس کے بارے میں اچھا ذکر نہیں کرتا، بقیہ سب تو عقیدت میں سر جھکاتے ہیں، سب پوجا کے لیے راضی ہے، وہ ایک ہی راضی نہیں ہوتا ہے. یقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، لوگوں کہ لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کے سامنے لا کے پوچھ گچھ کرو. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، کہنے لگے تم نے کیا ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ. قال بل فعله كبيرهم، کہنے لگے جو ان کا بڑا ہے اس نے کیا. اب اپنی اپنی سمجھے، تو چونکہ ایک بڑا زندہ، ایک بڑا چھوڑ دیا تھا نا اس کو، اس کے اور اسی کے کندھے پہ تھوڑا بھی رکھ دیا تھا، کہنے کہ بل فعلہ کبیر ہوں، ان کے اس بڑے نے کیا ہے. تو انہوں نے اپنے منہ سے اشارہ نہیں کیا، آنکھوں سے اشارہ نہیں کیا، یہ بول کے بل فعلہ کبیر ہوں مادہ، ان کے اس بڑے نے کیا ہے. اب وہ بڑا میں بھی ہو سکتا ہوں، نہیں بھی ہو سکتا، تمہارے فہم کے اوپر ہے. فصلو انسانوں ان کے پوس، بھائی ان سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی ناک پھوٹی ہے، ان کے دانت ٹوٹے، ان کا پیٹ پھوٹا ہے، ان کی کمر ٹوٹی ہے، ان کے ہاتھ پیر ٹوٹے. فصل ان سے پوچھو نا، آخر تم کو مارا کس نے؟ اے میرے خدا، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے میری ضرورتوں کو پورا کرنے والے، آخر تیرا اس نے، تیرا یہ حال کس نے کر دیا؟ پوچھو ان کانوں ان کے کون پر جاؤ الا انفسی، تم منو کس والا روس لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تو بولتے نہیں. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتے، نہ نفع پہنچا سکتے، آخر کس بیس پہ تم ان کی پوجا کرتے ہو؟ افل لکم، کسی مشرک کے سامنے اس کے خدا کے اوپر تھوک بولنا آسان ہے. افل، اف جو ہے نا تھو کے معنی میں ہے، تھو ہے تمہارے اوپر. ولما تعبدون من دون اللہ، اور تمہارے ان معبودوں پر بھی تھو ہے اللہ کے علاوہ. قالوا حرقوا، کہنے کے جلا دو اس کو، اس کو جلا دو، انصروا آلہتکم اور اپنے خداؤں کی مدد کرو, سارے خداؤں کی ان کو مدد کرنا ہے. حلقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, بادشاہ بھی ساتھ دے رہا ہے اس میں, قوم بھی ساتھ دے رہی ہے. ایسا بڑا علاوہ تیار کیا گیا کہ دنیا کیا دیکھے ایسا علاوہ آگ کا, کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا. بہت بڑا جھولا بنایا گیا تاکہ جھولے سے ان کو پھینکا جائے. ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار دیے گئے تاکہ کپڑوں کی وجہ سے تھوڑی دیر بچ نہ جائیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے لیے سب سے پہلے کپڑے ابراہیم کے اتارے گئے ہیں, اس لیے کل قیامت میں ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے. یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے, کیونکہ قیامت میں سب جردن مردن اور کیا ہو, ننگے پیر ننگے جسم اٹھنے والے ہیں. جیا ان اوتاشن خفاتن غراتن جیا ان اوتاشن, چار صفتیں ہیں قبر سے اٹھنے والوں کی. ننگے پیر خفاتن غراتن, ننگے پیر ہوں گے, ننگے بدن ہوں گے, بھوکے ہوں گے, پیاسے ہوں گے, یہ چار صفتیں ہیں. خفاتن غراتن جیا ان اوتاشن, حدیث شریف کے الفاظ, حکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے انسانوں کو لباس چاہیے ہوگا, اب جس کے پاس میں دین ہوگا وہ لباس دیا جائے گا اس کو, وہ لباس تقوا ذلك خیر, تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے, چونکہ وہ وہاں کام آنے والا ہے اور وہ لباس کی شکل میں آ جائے گا تقوا وہاں پہ. اللہ کا ڈر اور اللہ کے حکموں کی رعایت یہ لباس کی شکل میں ہوگا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا بھی ہے. حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ایک مرتبہ کہ کسی کا کپڑا جو ہے اس کے سینے تک ہے, کسی کا اس کی کمر تک ہے, اور کسی کا اس کے گانوں تک ہے, اور کسی کا اس کے گھٹنوں تک ہے, اور میں نے عمر کا کپڑا دیکھا کہ وہ زمین سے لیڑ رہا ہے. فما اول تھا یا رسول اللہ, آپ نے خواب کی کیا تعبیر دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا دین, دینداری مراد ہے, جتنا کامل دین اتنا کامل لباس. وہاں لباس پہنایا جائے گا, پچاس ہزار سال والے دن میں لباس کی شرط تقویٰ ہے, نہیں تو ننگے رہو, چڈی تک نہیں, ڈائپر تک نہیں, انڈر ویئر بھی نہیں ہوگا. بتائیے کیا حال ہوگا, دھوپ میں سایہ بھی نہیں ہوگا. یہاں تھوڑی دیر کے بعد باہر جا کے اور گیسٹ میں ہو تو بڑی دھوپیں بڑھ رہے. اپنے انڈیا پاکستان میں کیسی گرمی پڑتی ہے, جب جاتے ہیں جو جاتے ہیں تو سب یہ بولتے ہیں جگہ پہ ہم کو جلدی آنا ہے, جلدی آنا ہے, گرمی برداشت نہیں ہو رہی, گرمی بے چکی ہے, شٹ ڈاؤن ہوتے رہتا ہے, یہاں پہ لائٹ نہیں رہتی ہے, اور حالت بری ہے, پھنسے آ جا رہے ہیں. یہ ابھی ہمارے دوست کا فون آیا تھا تو یہی بول رہا تھا. اللہ پاک حفاظت فرمائے میری اور آپ کی سب کی. تو ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار دیے گئے, جھولے میں بٹھا دیا اس آدمی کو, اس بندے خدا کو آگ میں جھونک دیا گیا, گرا دیا گیا. جبرائیل علیہ السلام, فرشتے پورے حیرانی میں, یہ کیا ہو رہا ہے خلیل اللہ کے ساتھ؟ پورا آسمان جو ہے نا, آسمان کے فرشتے سب حیرانی میں آ گئے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے ابار اپنے سے عرض کیا کہ اللہ پاک اگر آپ فرمائیں تو کچھ مدد کر دوں ان کی. اللہ نے فرمایا کہ وہ لے گا نہیں, تم سے مدد لے گا نہیں, وہ کہیں گے ہم کوشش کر لیں, کہیں گے ہاں کوشش کر لیں. حدیث شریف میں ہے یہ بات, جبرائیل علیہ السلام آئے جیسے ابراہیم کچھ مدد, فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, یعنی ہم اپنی شغبت سے آئے تھے مگر اللہ سے اجازت لے کے آئے ہیں. فرمایا اما ابھی کا فلا, جہاں تک آپ کا تعلق ہے جبرائیل مجھے مدد نہیں چاہیے, جلانا ہے اسے تو جلا لیں, مجھے بچانا ہے تو مجھے بچا لے, تیری مدد نہیں چاہیے, اس کا خلیل ہوں, دل میں وہی ہے میرے, جبرائیل و میکائیل بھی نہیں ہے میرے دل میں. کیا حوصلہ کیا جگر, اما ابھی کا فلا, اگر جہاں تک آپ کا تعلق ہے جبرائیل مجھے نہیں چاہیے, حالانکہ وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, جبرائیل کے لیے کیا مشکل تھا ان کو اٹھا لینا. کل نہ جانا رہو, اللہ نے فرمایا کہ یہ مانے گا نہیں, یہ کسی سے نہیں مانے گا, یہ میرا ہے. کلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, براہ راست اللہ نے آگ کو حکم دیا, اے آگ تو ہی ٹھنڈی ہو جا ابراہیم. اللہ تو حاکم مطلق, جو چاہے حکم دے, جیسے چاہے حکم دے, جس کو چاہے حکم دے, نفع کا نقصان کا, ہم نے آگ سے کہا کہ تو ٹھنڈی ہو جا. چالیس دن ابراہیم علیہ السلام مزے میں آگ میں رہے, چالیس دن گلزار بنا ہوا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نمرود آیا اور کہنے لگا کہ ابراہیم آگ تو جلایا کہتی ہے, یہ کیا ہوا, یہ آگ تو جلایا کہتی ہے, یہ کیا ہوا؟ تو آگ سے آواز آئی کہ ہاں میں جلاتی ہوں مگر تو آ, آگ سے آواز آئی کہ ہاں میں جلاتی ہوں مگر تو آ جا, پھر بتاتی ہوں کہ میرے اندر کتنی تماست ہے, کیونکہ سب سے جلایا جا رہا تھا, کتنا بڑا علاوہ تھا. لکھا ہے کتابوں میں کہ نمرود اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت ختم کر دیا تھا, اور 4,000 گھوڑے 4,000 بکریاں 4,000 بیل اس نے پھر قربان کی اللہ کے لیے. مسلمان نہیں ہوا, لیکن ایک تو مخالفت چھوڑ دی ابراہیم علیہ السلام کی, اور دوسرے یہ ہے کہ اس نے اس موقع پر بہت قربانی دی, غریبوں کو کھلایا تھا. پتہ نہیں کیا بات تھی اس کے دماغ میں, کیا بات آئی تھی, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا ابراہیم اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. یہ ابراہیمی صفت کا مطلب یہ ہے ہم لوگ اس مزاج کے ہیں, یہ اللہ فرما رہا ہے. ہم لوگ اس صفت پر ڈیولپ کیے گئے ہیں, ہم لوگ اس صفت پر کریٹ کیے گئے ہیں, ہمارے اندر ہے وہ بات, نکالو اس کو باہر. اللہ پاک یہ فرما رہا ہے ہمارے اندر ہے. امت مسلمہ میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کے لیے جان دینا جان قربان کر دے گی, وہ اللہ کے لیے مال کو لٹا دے گی, اس کو اللہ کے لیے جذبات قربان کرنا آتا ہے, اس کو اللہ کے لیے پوری دنیا میں سفر کرنا آتا ہے, اس کو اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا آتا ہے. وہ اللہ کے لیے ایسی ایسی کہانیاں سبق کر دیتے ہیں کہ آسمان و زمین دنگ رہ جاتے ہیں, ایسی ایسی داستانیں لکھ جاتے ہیں عشق و محبت کی, اللہ سے وفاداری کی, کہ آسمان و زمین دیکھتے ہیں اسی چیزیں. صاحب کرام کی مقدس جماعت نے دکھا دیا, اولیاء اللہ نے دکھا دیا, وقت کے مجاہدین نے دکھا دیا, اللہ کے راستے میں لڑنے والے بتایا انہوں نے کہ کیا ہوتا ہے اللہ کے لیے جینا مرنا. کیونکہ ہمارے مزاج میں ہے, یہ ایک چیز ہے, لیکن اس کو جو ہے نا بھاپ نہیں دی جا رہی ہے, اس کی تربیت نہیں کی جا رہی ہے. ہم ملت ابراہیمی پر پیدا کیے گئے ہیں. آج میرے دوستو دعوت کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق کی یہ قوت ودیعت ہے, اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی یہ قوت ودیعت ہے, وہ باہر لائی جائے, امت مسلمہ کو پھر سفر کا عادی بنایا جائے, امت مسلمہ کو پھر ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا مزاج دیا جائے, امت مسلمہ کو پھر مجاہدے پھیلایا جائے, امت مسلمہ میں پھر اسلام کو زندہ کیا جائے, امت مسلمہ میں پھر اسلامی صفات کو زندہ کیا جائے, اسلامی مزاج کو زندہ کیا جائے. کیونکہ یہ اسلام ہے ایسی بڑی نعمت, اور اسلام اس صفت کا نام ہے جو ہمارے اندر بھی ہے, لیکن اس صفت کی کوئی تربیت نہیں ہو رہی. اس کے لیے میرے دوست بھائیوں یہ دین کی محنت ہے جس کو ہم تبلیغ کا کام کہتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو میرے دوستوں وقت لگانے کا موقع ہے. دیکھو بری امت ضائع ہو رہی ہے, حالات کا جائزہ لیجیے, کیا ہو رہا ہے ہمارے شبان کے ساتھ, ہمارے جوانوں کے ساتھ, کیا ہو رہا ہے ہمارے فتحیات کے ساتھ, ہماری جوان لڑکیوں کے ساتھ, قوموں کی قومیں ضائع ہو رہی ہیں, خاندانوں کے خاندان برباد ہو رہے ہیں, علاقوں کے علاقے کفر تحریک کے اندر چلے جا رہے ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لیں گے تو سب ضائع ہو جا رہے ہیں, بغیر کلمہ نماز کے مر رہے ہیں, بے حیائی میں کفرستان کے اندر شرکستان کے اندر بت پرستی کرتے کرتے چلے جا رہے ہیں. کون ان کو بتائے گا؟ ان کو یہودی بتائیں گے, ان کو عیسائی بتائیں گے, ان کو بومن آ کے سمجھائیں گے, برہمن سمجھائے گا ان کو, ان کو دہریا اور ایتھسٹ آ کے سمجھائیں گے, کون سمجھائے گا میرے بھائی؟ اور فرشتے آگے بتائیں گے ایسا کوئی نظام اللہ نے بنایا ہے, اور اللہ پاک خود بتائیں گے. یہ تو جن کے پاس اللہ نے عقل دیا ہے, جو مذہب کی طرف متوجہ ہیں, مسجدوں کو آنے والے ہیں, انہی کی ذمہ داری ہے, میری اور آپ کی ہی ذمہ داری ہے. اور کچھ مشکل نہیں ہے, چونکہ یہ جذبہ اگر اندر ہے نا تو کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. یہ جذبہ اگر نہیں ہوتا نا تو بہت مشکل تھا. اس جذبے کی تھوڑی سی جو ہے نا پرورش کی جائے, اور جناب اس کو تھوڑا سا جو ہے نا رگڑا جائے, اس میں تمازت دی جائے, اس ہیرے کو پھر چمکایا جائے, اس کی چمک دمک ویسی ہے. آج بھی امت میں ویسے ہی جذبات زندہ ہو جاتے ہیں, ویسے ہی قربانی کا جذبہ آ جاتا ہے, ویسے ہی مجاہدے پہ لوگ آ جاتے ہیں تھوڑی سی تربیت کے ساتھ. یہ خصوصیت ہے اسلام کی, کیونکہ وہ ہمارے اندر ہے. ملت ابیکم ابراہیم, تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو. اس لیے میرے دوستو جتنے ساتھی یہاں مقامی ہیں, ہم بھی اور جو جماعت آئی ہوئی ہے ان سے بھی درخواست ہے, اور مجھے اپنی نفس سے بھی, اپنی ذات سے بھی یعنی میں کہوں گا کہ ہم سب کے سب اس بات کا ذہن بنا لیں کہ ہمیں کرنا ہے کچھ دن کے لیے. آدمی پہلے مائنڈ بناتا ہے, جب تک مائنڈ نہیں بناتا 50,000 مسئلے اس کے سامنے, رکاوٹیں اس کے سامنے, کسی کے سامنے ایجوکیشن ہے, کسی کے سامنے جاب ہے, کسی کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کسی کے سامنے کام کی نامانوسیت ہے, کہہ رہی یہ کیا کرنا, مسجد میں جا کے ٹھہر کے کیا ہوتا ہے, اس سے بستر سر پہ رکھ لے کے گئے تو کیا ہوتا ہے, کیا ہو رہا ہے, کام سے نامانوس ہے. ایک مسلمان ہے, حضور کا امتی ہے, ساری تاریخ 1500 سال کی اس کے سامنے ہے, اور ابھی اس کو کوشچن باقی ہے. جہالت کا یہ حال ہے. تو کوئی بات ہے مگر مزاج کے اندر وہ ہے ہمارے، اگر تھوڑا سا سپورٹ مل جائے اس کو تو میرے دوستوں بڑا کام ہوگا. اس لیے جتنے ساتھی ہیں سب کو سب سے پہلے یہ ذہن بنانا ہے کہ یہ کام کی اہمیت اور کام کی ضرورت اور کام کا تقاضا. ضرورت میرے دوستوں ایسی چیز ہے، ضرورت ایسی چیز ہے کہ اس ضرورت کے لیے جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے نا، اس کے لیے احکام الگ ہوا کرتے ہیں. مثال دیتا ہوں، کسی کا بچہ کھو گیا، کیا کرتے ہیں؟ اس بچے کو تلاش کرنے کے واسطے ایک سیدھی طرف، ایک بائی طرف، یہ گلی میں، ایک وہ گلی میں، کوئی پولیس اسٹیشن میں جا رہا، کوئی پولیس میں رپورٹ لکھوا رہا، کوئی کچھ کر رہا، کوئی کچھ کر رہا ہے. حیدرآباد میں ہماری پوتری گم گئی تھی، گھر کے سامنے سے چلتے چلتے آگے نکل گئی. ہم حیرت کریں گے کہ جب معلوم ہوا کہ ہماری پوتری غائب ہو گئی ہے تو ہر کوئی نکل گیا، جو جہاں کھڑا ہوا تھا وہاں سے نکل گیا، میں خود بھی نکل گیا، گھر کے سامنے کا غیر مسلم نکل گیا تلاش کرنے کے بعد، اور گھروں میں جھانک کے دیکھ رہے ہیں، کھڑکیوں میں سے دیکھ رہے ہیں، کدھر گئی بچے آتے، کدھر گئی بچے آتے، کدھر گئی بچے آتے. جب کوئی کھو جاتا وہاں یہ دیکھتے بیٹھے کہ بخاری میں ہے، یہ گلی میں سے جانا نہیں جانا. یہ ضرورت کا مطلب ہے بھائی، حدیث میں آئیے، ایسا بتائے کیا، ویسا بتائے کیا. دین کے لیے جو جدوجہد ہوتی ہے نا، اس کے اندر وسعت ہوتی ہے، اس کے طور طریق جو ہے نا اجتہادی ہوتے ہیں، موقع کی حاجت اور ضرورت کے اعتبار سے ہوتے ہیں. دین کے لیے، دین میں آپ کوئی بھی کام کریں گے تو نس چاہیے. بدعت کا تعلق دین میں سے ہے، دین کے لیے سے نہیں ہے. اگر دین کے لیے بدعت ہو کوئی کام کرنا تو مدرسے بھی بدعت ہوں گے، چونکہ ایسا سسٹم تو تھا ہی نہیں حضور کے زمانے میں. اسکول بھی بدعت ہو جائے، ایجوکیشن کا جو نظام ہے وہ بھی بدعت ہو جائے گا. اب ویکینڈ میں اپن لوگ چلاتے دینی مدرسے، چونکہ بدعت ہے تو ہمارے بچے اسکولوں کو جاتے. اب ویکینڈ میں پڑھانا ہے کیا نہیں ہے حدیث میں، نکالو بخاری میں سے نکالو، تمہارے ابا بھی نہیں نکال سکتے. صبح 9 بجے سے 1 بجے تک پڑھانا ہے کہ نہیں، نکالو مدرسہ سے 9 بجے سے. بھائی 9 بجے سے کیا حساب سے رکھے آپ، حدیث میں ہیں کیا، قرآن میں ہیں کیا؟ پوچھنا چاہیے نا بھائی، اصول طور پر پہلے یہ پڑھانا، پھر یہ پڑھانا، پھر یہ پڑھانا، ایسا ہے کیا حدیث میں؟ جب پڑھائے تو ایسا پہلے پڑھانا، اس کے بعد یہ پڑھانا. بھائی یہ حاجتیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں، یہ دین کے لیے ہے. یہ خانقاہی نظام چلا ورنہ تو بدعت ہو جاتا، مدرسے چلے ورنہ تو بدعت ہو جاتی، کتابیں لکھی گئی ورنہ تو بدعت ہو جاتی. دین کے لیے جو جدوجہد ہوتی ہے وہاں سنت بدعت کے ٹکراؤ، وہاں احکام لاگو نہیں ہوتے. لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جاہلوں کو معلوم نہیں ہے، اس قسم کی باتیں لوگ چلا دیتے ہیں. دین میں آپ کوئی کام کریں گے ایسے دین، وہ دوسری چیز ہو جاتی ہے، اس میں نفس چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں کیا رہا معلوم ہوتا. تو میرے دوستوں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہماری پوتری غائب ہو گئی ہے، کسی کا بچہ غائب ہو جائے، اس کو تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گم ہو گئی نہیں ہو گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، حضور کی امت کا ایک ایک آدمی حضور کے لیے آپ کے اکلوتے بیٹے سے زیادہ تھا. نبی اپنے امتی کو، ہر امتی کو قیامت تک آنے والے ایسے پیار کرتے تھے، ایسے چاہتے تھے کہ کوئی اپنے اولاد سے بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے تو روتے تھے راتوں میں کھڑے ہو، اسی لیے تو اپنے راحت کی فکر نہیں کرتے تھے. دھوپ اور گرمی دونوں برابر تھے، سردی اور گرمی دونوں برابر تھے، تکلیف پہنچائی جائے یا راحت دیا جائے دونوں برابر تھے. اب نبی کی عمر غائب ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، دور ہو رہی ہے دین سے، ہم مسئلے لے کے بیٹھے ہوئے مسئلے معلوم کر رہے ہیں. میرے دوستوں اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ اس فکر کو لے لیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. کچھ نہیں تو کچھ نہیں، 150 بندے اللہ پاک میرے ذریعے سے بچا رہے. چاہیے تو یہ جذبہ کہ ایک ایک آدمی سے کم از کم مرنے سے پہلے میں مل لوں، تاکہ ہر امتی تک کلمے کا پیغام پہنچانے کا حضور میرے اوپر نہ رہے. اللہ پاک اگر اللہ کل قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا کہ تو اس کو بولا تھا کہ کم از کم آج جہنم سے بچ جاتا تھا، تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ہاں میں بولا تھا، ہاں میں سمجھایا تھا. ایک ایک امتی تک ایک مسلمان پیغام پہنچا دے، جتنے مسلمان ہیں سب سے بات کرو، سب کے سامنے اللہ کی بڑائی سنا دو، سب کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پیش کر دو، سب کے سامنے سیرت پاک کی زندگی سامنے لے آؤ کہ دیکھو اصلی زندگی یہ ہے. میرے دوستو یہ ذہن خدا کرے کہ میرا بھی بنے، آپ کا بھی بنے. اس سے جو زیل پیدا ہوگی، جو جذبہ آئے گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے سفر کرنا، اس کے لیے ہم منٹلی جو ہے نا پریپیئر ہو جائیں گے، اس کے لیے مجاہدہ برداشت کرنا. بے آرامی ہے، جماعت میں، جماعت مسجد میں ٹھہری ہوئی ہے تو بے آرامی نہیں رہتی، بے آرامی رہتی. کھانے کا مسئلہ، رہنے کا مسئلہ، سونے کا مسئلہ، نیند نہیں آتی نئی جگہ پہ، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مگر آدمی اس کے لیے تیار ہو جائے تو تو تھوڑی بہت قربانی جب دی جائے گی تو اسی لیے تو اللہ پاک نے فضائل بیان فرمائے اس کام سے کہ اللہ کو یہ اتنا محبوب ہے کیونکہ اس کا نتیجہ بندوں کی ہدایت ہے, جہنم سے بچنا ہے, اس کے لیے یہ بیچارے جدوجہد کر رہے تھے. جو جدوجہد کریں گے اس میں بے پناہ ثواب, اس کی وجہ سے ان کو محبوبیت دی جائے گی, خود ان کو ہدایت دے دی جائے گی, خود ان کے ایمان کو کامل کر دیا جائے گا. اللہ پاک کی طرف سے بشارت ہی بشارت. اور اسی وجہ سے اگر بیٹھ گئے اپنی جگہ پر اپنا دیکھنے کے تیتر بٹیر کے ویسا, تو پھر اللہ پاک کی طرف سے وعید اسی لیے سنائی گئی ہے کہ ان کی آپ یہ محروم ہو رہے تھے, یہ جہنم میں جا رہے تھے اور تم بیٹھے ہوئے تھے, یہ کوئی بات ہوئی, یہ ہمارے ساتھ تعلق ہے, یہ میرے مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہے. جب تم کو میرے مخلوق کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے تو مجھ سے رحم کی بھی کس بنیاد میں مانگ رہے ہو؟ سوال یہ کھڑا ہو جائے گا وہاں. اور حدیث شریف میں ہے یہ بات, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء الراحمون یرحمہم الرحمن, رحم کرنے والوں پر ہی رحمان رحم کرے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس لیے میرے دوستو امریکہ میں بھی اور پورے عالم کے اندر امت مسلمہ بڑے سخت حالات سے گزر رہی ہے, اور مالی اعتبار سے یا دشمنوں کے اعتبار سے یا ریفیوجی ہونے کے اعتبار سے یا جان و مال کے نقصان کے اعتبار سے جو حالات ہیں نا سخت, وہ بھی بہت سخت حالات ہیں, لیکن مذہبی اعتبار سے جو نقصان ہو رہا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے, ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہے. یہ نقصان کوئی نقصان نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اس کی فکر آ جائے میرے اندر بھی, آپ کے اندر بھی, ہم میں سے ہر کوئی ارادہ کرے کہ میں اپنے بڑھاپے میں, میں اپنی بیماری میں, میں اپنی مصروفیت میں, میں اپنے حالات میں, پھر بھی انشاءاللہ ضرور اللہ کے راستے میں وقت لگاؤں گا.